آخری پارے کی ایک سورت ہے سورہ الدحیٰ، اس کی تفسیر پر ہم گفتگو کرتے ہیں آج. ٹھیک، مناسب ہے نا؟ تو یہ قرآن شریف اٹھا رہا ہے یہ کہیں سے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا، یہاں تو بسکٹ وے کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. چھوٹا سا قرآن شریف کوئی نہیں ہے آپ نا؟ وہ بھی ہاں، یہ ترجمہ اور جمع نہیں چاہیے. جی، یہ بہت بڑا ہے بھائی، بغیر ترجمے والا نہیں ہے، چھوٹا سا
بغیر ترجمے والا. یہ
چھوٹا نہیں ہوئی، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، مل گیا مل گیا. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرے ذہن میں آیا کہ سورہ الدحیٰ کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کریں. بڑی اہم سورت ہے. اس سورت میں ایک تو بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی رشتہ اور تعلق کیا ہے، ایک بات یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امت کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تیسری بات یہ بتائی ہے کہ مسلمان عورت ہو یا مرد، کسی ملک میں رہیں، کسی شہر میں رہیں، انسانوں کے درمیان رہیں، تو کس طرح رہیں، کیا ان کا طریقہ عمل ہونا چاہیے، کیا ان کے اخلاق ہونا چاہیے، کیا ان کا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ تین باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سورت نازل اس وقت ہوئی جبکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک، جس کی مدت اللہ کو معلوم ہے، کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی، تو مکے کے مشرکین نے طنز و تشریح کرنا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کہاں گیا وہ آپ کا رب، بھول گیا آپ کو، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی. تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کی ابتدا یہاں سے ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے روشن دن کی. ضحیٰ کہتے ہیں دوپہر کے وقت کو، یہ پوری طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اپنے کاموں میں، لگے ہوئے ہوں، محنت کر رہے ہوں، کوششیں کر رہے ہوں، اپنی اپنی جابوں پر ہوں، کوشش کاوش چہل پہل پھیل گئی ہو، سب طرح چمک دمک ہو، سورج کی تپش بھی ہو اور سورج کی چمک بھی ہو، ایسے وقت کو الدہا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے الدہا کی، اس چہل پہل کی، اس رونق کی، اس تپش کی، سورج کی تپش کی، سورج کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور اس کے بعد اس رات کی قسم جو پرسکون ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، ساری مخلوق سو رہی ہو، ایک سناٹا ہو، یہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو وحی کی برداشت بہت مشکل تھی، چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جاڑے کے، سخت جاڑے کے موسم میں دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ پیشانی آپ کی پسینے سے تر ہو جاتی تھی، اتنی گراں بار ہوتی تھی، اتنی سخت ہوتی تھی، ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی آپ پر سختی کی۔ ایک اور صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی آئی تو آپ اونٹ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اتنا بوجھ پڑا اونٹنی پر کہ اس اونٹنی کا سینہ زمین سے لگ گیا، اتنا وزن اور اتنا بوجھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سخت دھوپ اور تپش کے بعد اور چہل کے پہل کے بعد ضرورت پڑتی ہے ایک رات کی کہ آدمی سکون سے سو جائے، اطمینان سے سناٹے میں سو جائے، سکون طاری ہو جائے، تاکہ دوسرے دن کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے۔ تو ایسی ہم نے آپ پر وحی کو زمانے نازل کی اور اس کے بعد آپ کو وقفہ دیا تاکہ آپ کو کچھ سکون ملے، اطمینان ملے، اور پھر نئی وحی کے لیے آپ تیار ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رہا یہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے بے تعلق ہوا، بے تعلق بھی تم سے نہیں ہے اور تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں توڑا ہے، تعلق قائم ہے تم سے۔ ما ودعک ربک وما قلا، البتہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ ہے وللآخرت خیر لک من الاولى، کہ ہر دوسرا دور آپ کا پہلے دور سے بہت بہتر ہوگا، یہ مسلسل ہوگا، ہر دور جو گزر گیا اس سے اگلا دور بہتری بہتری ہوگا۔ اس کی پھر چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ روئے زمین پر توحید کی آواز بلند کرنے والے صرف تنہا آپ تھے، مکے کے مشرکین تھے، شرک میں لت پت تھے، خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا ہو رہی تھی، ایک آواز اٹھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، توحید، اکیلے تھے، پھر کچھ ساتھی مل گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، دھیرے دھیرے قافلہ بنتا گیا آپ کا۔ تو فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولى، اور ہر آخری دور آپ کا پہلے والے سے بہتر ہو۔ چنانچہ جب پہلے حج کا دور آیا، نبوت ملنے کے بعد پہلا حج جب ہوا، تو دور دور سے قبائل حج کے لیے آئے، منا میں خیمے لگے، ادھر خیمہ لگا، ادھر لگا، ادھر لگا، چاروں طرف خیمے لگے۔ اس وقت یہ تو بہت مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تمام خیموں میں پہنچتے اور جا کے بتاتے کہ میرے پاس وحی آئی ہے. بہت مشکل تھا, ایک آدمی کیا کرتا, کہاں کہاں جاتا. پھر یہ کہ شاید لوگ بھی جانے نہ دیتے, پریشان کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ولید ابن مغیرہ کو, ابو جہل کو, ابو لہب کو, عتبہ کو, ان سرداران قریش کو آمادہ کیا کہ تم جاؤ اور خیمے میں تعارف کراؤ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ یہ سرداران قریش پہلے حج کے موقع پر ایک ایک خیمے میں پہنچے اور ایک ایک قبیلے سے جا کے یہ بیان کیا کہ ہوشیار رہنا, یہاں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے, وہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں اور ایسا کلام سناتا ہے کہ لوگ مسحور ہو جاتے ہیں, تم سمجھداری سے کام لینا, قریب نہ جانا. ایک ایک خیمے میں جا کے تعارف کرایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اس لیے کرایا کہ خود آپ کرا نہیں سکتے تھے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک میں دو تین سال سے آپ کا بھی تعارف ہو رہا ہے, دو تین چار سال ہو گئے, تعارف برابر ہو رہا ہے آپ کا, آپ نہیں کرا سکتے تھے. ان کا میڈیا شب و روز آپ کا تعارف کرا رہا ہے پوری قوت کے ساتھ, اور چونکہ ہم امت میں ہیں ان کی, جن کی امت میں ہے ان کا تعارف کرایا دشمنان دین نے, ہمارا تعارف بھی وہی لوگ کرا رہے ہیں جو ہم سے تعلق نہیں رکھتے یا ہمیں مٹانا چاہتے ہیں, دیکھنا نہیں چاہتے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ رسول آئے ہیں, یہ کہا کہ جادوگر آیا ہے. جادوگر کا وزن اور دہشت گرد کا وزن برابر ہے, کوئی فرق نہیں. اس طرح تعارف ہمارا کرا, لیکن تعارف تو ہو رہا ہے نا. اور جب غلط تعارف کسی کا کرایا جاتا ہے تو جستجو اور بڑھ جاتی ہے, فکر اور بڑھ جاتی ہے, تلاش اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسا آدمی جو اتنا جادوگر ہو کہ جو کلام سنے وہ اس کا ہو جائے, تو ضرور دیکھنا چاہیے, جا کے سننا چاہیے. چنانچہ یہ حج سے جب واپسی ہوئی اور قبیلے اپنے اپنے شہروں میں پہنچے, اپنے اپنے دیہاتوں میں پہنچے, گھروں پر پہنچے, تو وہاں انہوں نے جا کے ذکر کیا تو پورے عرب میں بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. پورے عرب میں پھیلائی کس نے, جن کو اللہ نے مقرر کیا تھا, یہ دشمنان دین کو جو واقف نہیں تھے. آپ کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے ذریعے, مختلف میڈیا کے ذریعے, دشمنان میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں کرا دیا ہے, اور روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے, بچا نہیں ہے جہاں آپ کا تعارف نہ پہنچ گیا. پوری دنیا میں تعارف آپ کا ہو گیا, جیسے کہ رسول اللہ کا کرایا تھا انہوں نے. ہوا نتیجہ یہ کہ جب مختلف قبائل میں پورے عرب میں تعارف ہوا رسول اللہ کا, اور یہ کہا کہ بھائی یہ کیسا کلام سناتے ہیں وہ, کچھ جادو جیسا کرتا ہے, یہ ادھر سے طفیل دوسی آئے, ادھر سے ابو ذر غفاری آئے, ادھر سے انیس آئے, کسی قبیلے سے کوئی آ رہا ہے, کسی قبیلے سے کوئی آ رہا, تلاش میں, جستجو میں کہ سنیں تو ذرا, دیکھیں تو کیا ہے, اور ایمان لا لا کے واپس جا رہے ہیں. چنانچہ عرب کی سرزمین میں ہر دیہات میں, ہر گاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچا, ایمان لانے والے پہنچے, اور جو ایمان لایا رسول اللہ نے کہا اب تم جاؤ وہاں تبلیغ کرو اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, اور اگلے سال جب واپس آؤ تو اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو لے کے آنا. چنانچہ یہ لوگ گئے, اپنے اپنے قصبوں میں پہنچے, دوسرے سال جب واپس آئے تو ہر ایک کے ساتھ کچھ مسلمان تھے. وللآخرت خیر لک من الاولی, ہر آخری دور تمہارے پہلے دور سے اچھا ہے. چنانچہ پھر ایک دور وہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے. اس ہجرت کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے کرشمے, اللہ کی قدرت کے کرشمے عجیب و غریب ہیں. جب ستانا شروع کیا مکے کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت ستایا بہت ستایا، اور برداشت سے باہر باہر بات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول، ایک وقت وہ تھا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہمارا آخری رسول اللہ کے سوا کوئی سہارا تلاش نہ کرے، چنانچہ 6 مہینے کے تھے پیٹ میں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے پالا، 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا، نہ باپ موجود نہ ماں موجود، دو ہی سہارے ہوتے، یتیم ہو گئے آپ، ماں بھی چلی گئی، دادا نے پالنا شروع کیا، 8 سال کے ہوئے دادا بھی انتقال کر گئے، وہ سہارا بھی گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ میرے سوا کوئی سہارا تلاش کرے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے نہیں چاہا کہ کوئی سہارا تلاش کرے، وہ گھر سے نکلے باہر آئے، نمرود نے آگ میں ڈالا، وہاں سے باہر نکلے، شادی ہوئی، حاجرہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام بیوی کی فکر میں، بچے کی فکر میں لگ گئے، تو اللہ میاں نے کہا تمہیں تو پیغمبر بنایا ہے میں نے، تم سہارے مت تلاش کرو، ان دلچسپیوں میں نہ لگو، جاؤ چھوڑ آؤ اسے، مکے کی اس زرزمین میں چھوڑ آؤ جہاں ریت ہے، ریگستان ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑا۔ چنانچہ حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے وادی غیر ذی ذرع، قرآن کے الفاظ ہیں، اس زمین میں چھوڑا، اس ریگستان میں چھوڑا جہاں نہ گھاس اگتی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کہیں پانی ہے، سوکھا ریگستان ہے، اس میں چھوڑا ہے، اور جب واپس آنے لگے چھوڑ کر، تو حاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ تو بتاتے جاؤ کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، تو اب ابراہیم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، اور فکر مند ہوئی حاجرہ کہ یہاں جنگل میں چھوڑے جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے گود کا، جنگل ہے، درندے ہیں، ریگستان ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تھوڑا سا آزوقہ دے آئے تھے جو ایک دو دن کام آ جاتا، تو حاجرہ نے پوچھا کہ کس پر چھوڑے جا رہے ہو ہمیں، کچھ ہے، کچھ تو دیتے جاؤ، انہوں نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، یہ سوچا ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں، بیوی کی اور بچے کی شکل نظر آئے اور میں وہ کام نہ کر سکوں جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ چھوڑا، تو چلنے لگے۔ جب حاجرہ نے پوچھا ہے ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے ارادے سے یہ کام کر رہے ہو یا اللہ نے حکم دیا ہے، تب انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا اللہ نے حکم دیا، تو حاجرہ نے جواب دیا کہ آپ اطمینان سے جائیے، جب اس کے حکم کے نتیجے میں یہ ہوا ہے تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام وہ کرے گا، آپ جائیے اطمینان سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے۔ سہارا ختم ہوا، اس کے بعد پھر وہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، دوڑ بھاگ کرنے لگے، 90 سال کی عمر ان کی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے سوچا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، دوڑ دھوپ کرے گا، دعوت کا کام بھی میرے ساتھ کرے گا، تو اللہ نے یہ کہا ابراہیم پھر تمہیں اولاد یاد آنے لگی، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ صرف ہمارا سارا تلاش کرو، پھر تم سارا تلاش کرنے لگے، تو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور خواب دکھایا کہ صبح کو بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے، فلما بلغ ما وسایا قال یا بنی انی اری فی المنام، جب اسماعیل چلنے پھرنے لگے، دوڑ دھوپ کرنے لگے ابراہیم کے ساتھ، تو ایک صبح کو ابراہیم علیہ السلام نے سنایا خواب، کہے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فنظر ماذا ترا، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ وہ بھی پیغمبر ہونے والے تھے، انہوں نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا اسے کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں. تو جب بیٹے کا سہارا پھر تلاش کیا تو انہوں نے کہا ذبح کرو اسے، خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ باپ کا بھی انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہوا، چچا نے پالا، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پالا، اور پالتے پالتے مکے میں جب 10 سال گزر گئے اور دشمنیاں اور مخالفتیں اور کشمکش بہت زوروں پر ہوئیں، تو ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، یہ سہارا بھی نہیں رہا، یہ سہولت بھی نہیں رہی. بڑی اثر والی تھیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دولت مند خاتون تھیں، بڑی اثر والی تھیں، ان کا بھی انتقال اسی سال ہو گیا. اب سوائے ہجرت کرنے کے کوئی سبیل نہیں تھی، اس لیے کہ مخالفت بہت سخت ہو رہی تھی. دار الندوہ میں مہم چلی اور مشورہ ہوا اور یہ طے ہو گیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا، یہ طے کر لیا، مشورہ ہو گیا، کوئی اور انسان تو آگے بڑھا نہیں، کسی میں ہمت تھی نہیں. عمر فاروق کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے. پھر یہ طے ہوا کہ ان کے گھر کو گھیر لیا جائے اور صبح کو جب یہ نکلیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ اجازت دیجئے تو ہجرت کر جاؤں، میں ہجرت کر جاؤں. اللہ نے کہا ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، کافی مدت اسی میں گزر گئی، ابھی ٹھہرو. ایک دن جب کفار نے سارا گھر گھیر لیا، تمام سرداران قریش اسلحہ کے ساتھ گھر کو گھیر لیا، تو اللہ میاں نے کہا کہ محمد اب نکل جاؤ. اب اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں کہ جب موقع تھا، سہولتیں تھیں، تو اجازت نہیں مل رہی تھی، اب جب چاروں طرف سے گھر گھیر لیا دشمنوں نے، تو اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ محمد ہم ہی سے، ہماری چٹکی میں ہے کائنات، سب کچھ قبضے میں ہمارے ہیں، ہم نے تمہیں اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ نکل جاؤ، تو انشاءاللہ صفائی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ تمہیں یہاں سے نکالیں گے. تم چھوٹی سی تھوڑا سا ریتا اٹھانا چٹکی بھر، اور شہادت الوجو کہتے ہوئے ان کے اوپر ڈال دینا، یہ اندھے ہو جائیں گے، تم نکل جانا. چنانچہ تھوڑا سا ریتا اٹھایا اور آپ نے پھینکا، اور شہادت الوجو کہتے ہوئے پھینکا آپ نے، یہ سب دیکھتے رہ گئے، آپ نکل گئے مدینے چلے گئے. صبح تک انتظار کیا ان لوگوں نے، محمد نکلے ہی نہیں. اب تک صبح کو گھر میں داخل ہوئے کہ دیکھیں، گھر میں جب دیکھا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، رسول اللہ تھے نہیں. ان سے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو رات میں نکل گئے. کہا کدھر سے نکل گئے، ہم تو یہیں تھے. تو سب کچھ اللہ کے قبضے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے سوا کوئی سہارا مت تلاش کرنا. چنانچہ ہجرت فرمائی آپ نے. جب ہجرت فرمائی تو ایک ریاست قائم ہوئی مدینے میں، اور چرچا ہوا، اور ایک جنگ ہوئی، پھر فتح حاصل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر پہلے دور سے اگلا دور تمہارا اچھا ہو. چنانچہ یہ دور آیا کہ فتح حاصل ہوئی، ان لوگوں پر فتح حاصل ہوئی جنہوں نے نکالا تھا گھروں سے، ان پر فتح حاصل ہوئی. پھر فتح مکہ ہوا، پورا ملک فتح ہوا. پھر 3/3 عرب میں اسلام پھیل گیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا. یہ سورج ڈوب گئے، سورج ڈوبتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نرالا سورج تھا، عجیب و غریب سورج تھا. یہ ڈوبا ہے تو روشنی اور پھیل گئی. اب تک تین تہائی عرب تک تھے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آئی, اور خلافت جب آئی تو قادسیہ تک اور ایران تک اور ازبکستان تک افغانستان تک ہم پہنچ گئے. اور پھر آج دور یہ ہے کہ یہ روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, پہلے دور سے اگلا دور اچھا چلا رہا ہے. چنانچہ پھر آپ کو یاد ہوگا, اپنی تاریخ یاد ہوگی, بغداد میں 500 سال تک ہماری خلافت رہی, اسپین میں 750 سال ہم رہے, بادشاہت رہی, حکومت رہی ہماری, ہندوستان میں 700 سال تک حکومت رہی ہماری. وللآخرت خیر لک من, ہر اگلا دور پچھلے سے اچھا آتا رہا. اور آج صورت حال یہ ہے کہ یہ روئے زمین کرے ارض جو ہے, اس کرے ارض میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذان کی صدا نہ آتی ہو. 24 گھنٹے پوری زمین میں اللہ کے رسول کا کلمہ بلند ہو رہا. یہاں رات ہے, کہیں دن ہے, کہیں عصر کا وقت ہے, کہیں مغرب کا وقت ہے, کہیں ظہر کا وقت ہے, اس پورے روئے زمین پر, اور اللہ کا کلمہ ہر جگہ بلند ہو رہا. وللآخرت خیر لک من الاولى, اور پھر ایک دن آخرت آئے گی اس دنیا کے بعد, تو وہاں شفاعت کبریٰ کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے, تمام امت کی سفارش فرمائیں گے, اور اونچا مقام ہوگا, پھر جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى, یہ آخرت جب آئے گی اے رسول تو آپ کا رب اتنا بخشے گا, اتنا نوازے گا, اتنی نعمتیں دے گا, اتنی نوازشیں ہوگی آپ پر, فترضى کہ آپ خوش ہو جائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے ولسوف یعطیک ربک فترضى, اور ہم آپ کو اتنا نوازیں گے, اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر کہتے تھے, اے اللہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا, جب تک سب کو نکال نہیں لوں گا اس وقت تک خوشی نہیں ہوگی. وہ اللہ کا تعلق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اپنی امتیوں سے, کہ جب تک سب کو نکال نہیں لوں گا جب تک خوش نہیں ہوں گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی, میں ادنی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. مدینہ کی سرزمین میں مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی, حبشہ سے آئی تھی, کالے رنگ کی تھی, ظاہر ہے کہ حبشہ کے لوگ اور افریقہ کے لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسی تھی. آ گئی تھی مدینہ کی مسجد میں رہتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو واڑو لگاتی تھی, صفائی کرتی تھی, صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی, وہیں کوئی کھانا بھی دے جاتا تھا کھا لیتی تھی بیچاری, غریب مسافر تھی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب واپس آئے تو ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گیا, وہ بڑھیا نظر نہیں آئی, وہ کالی حبشہ کی رہنے والی بڑھیا نظر نہیں آئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں ایک عورت تھی حبشہ کی, صفائی وفائی کرتی تھی مسجد کی, وہ نظر نہیں آ رہی ہے, کہاں گئی؟ تو صحابہ نے بتایا, یا رسول اللہ آپ تشریف لے گئے تھے, آپ کے پیچھے اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اسے کفن دفن کر دیا. تو آپ نے فرمایا, اتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے, تم نے بتایا نہیں مجھے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ کوئی کمزور سی عورت ہے, مسافر سی عورت ہے, معمولی سی, کوئی خاص بات ہم نے نہیں سمجھی کہ آپ کو بتائی جائے. کہا, تم اسے معمولی کہتے ہو, وہ تو مجھ پر ایمان لائی تھی, میری مسجد کی صفائی کرتی تھی, اس کی قبر بتاؤ, جب تک اس کی قبر پر پہنچ کر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں ہوگا. چنانچہ اس بڑھیا کے قبر پر آپ پہنچے، وہاں نماز جنازہ پڑھی، استغفار کیا، اس کے لیے دعا کی. یہ تعلق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ادنا سے ادنا امتی سے، جسے صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی عورت ہے. وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتی تھی. مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کا جو مقام اللہ کے رسول کی نظر میں ہے، اسے ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا. اذا رأيت الرجل يتعاهد المسجد، جب تم کسی مرد کو یا عورت کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ ریکھ میں لگا ہوا صبح شام، انتظام کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، وہاں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لگا ہوا ہے مسجد کی خدمت میں صبح شام، مرد ہو یا عورت، فاشهدوا له بالایمان، تو مسجد کے سارے نمازی گواہ بن جائیں کہ وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کی ایمان کی گواہی دیں، اس کی تذلیل نہ کریں، تحقیر نہ کریں، کوئی برا سلوک نہ کریں، اس کا دل نہ دکھائیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو رتبے سے گری ہوئی ہو، اس کا مرتبہ پہچانیں. فاشهدوا له بالایمان، گواہی دو کہ وہ ایمان والی، ایمان والا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، انما یامن مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی دیکھ ریکھ اور تعمیر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر مسجد کی دیکھ ریکھ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تعلق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ. ایک شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، راستے میں اسے فرشتے ملے. فرشتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں ایک صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے بھائی سے. فرشتے نے پوچھا تمہارا کاروباری رشتہ ہے ان کے ساتھ، لین دین ہے؟ کہا نہیں، کاروباری لین دین تو نہیں ہے، کہا رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے. کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ جس کی امت میں میں ہوں اسی کی امت میں وہ بھی ہے، ہم دونوں کا رسول ایک ہے، امت کا تعاون ساتھ ہی ہے، امت کا ساتھی ہے. تو فرشتے نے کہا، سنیے غور سے، تبتا و طاب ممشاك، اے آدمی، اے انسان، اے خاتون، کتنا حسین ہے تم، کتنا خوشگوار ہے تیرا وجود، کتنا پرکشش ہے تم، وہ تابہ میں مشا کا، اور تیرا یہ چلنا کتنا خوشگوار ہے، یہ اس گاؤں سے اس گاؤں تک جانا کتنا خوشگوار ہے، اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا اس چلنے پر. وہ تبوا تھا من الجنت منزلا، اور تو نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. مومن سے ملاقات، مومن سے ملنے کے لیے جانا، امتی کا امتی سے ملنے کے لیے جانا، فرشتے کہتے ہیں کہ جنت میں ٹھکانہ لینے بنا لینے کے برابر ہے. تو یہ تعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد کا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے یہ ہے. اس لیے میں آپ سے ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری امت کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت 25% 20% یہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، باقی بڑی بھیڑ تو نہیں آ رہی ہے، ان میں سے کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، سب کے لیے اچھے جذبات رکھیں. بہت سعید روحیں باہر بھی ہیں، ہمت ہو تو ٹیلی فون کریں، جائیں، ملاقاتیں کریں. اور جس طرح جسمانی مریض ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ کا مریض ہے آپ دیکھنے جاتے ہیں اسپتال، یہ روحانی مریض ہیں جو نہیں آ رہے مسجدوں میں، ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ جائیں. اس لیے کل حشر کے میدان میں اللہ کے رسول آپ سے پوچھیں گے کہ تم 25% ہی لوگ جاتے تھے نماز کو، اور میری امت کے اتنے لوگ جنت سے بھاگ رہے تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے، تم نے کوئی فکر نہیں کی، کیا تعلق ہے ہم سے تمہارا؟ کیسے محبت کے دعوے کرتے تھے ہماری محبت کی؟ رسول سے محبت ہے تو اس کو امتی سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاتے، کوشش کرتے۔ بڑا جھگڑا ہوتا ہے یہاں بھی کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دیں کہ نہ دیں، امت کی خواتین ہیں نا، امت محمد میں ہیں یہ بھی، یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں سیکھیں گی دین؟ یہی پاور ہاؤس ہے ہمارا دین کا، اس مسجد میں آئیں گی، دین سیکھیں گی، اور یہ دین سیکھ جائیں تو آپ سے زیادہ کرامت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے گھر پر قبضہ ہی نہیں کا، اولاد انہیں کے گودوں میں ہوتی ہے، ماں ٹھیک ہو جائے تو پورا گھر مدرسہ بن جاتا ہے دین کا۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے حقوق کو پہچاننا اور ان کو دین کی دعوت دینا اور دین کی طرف لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت سے محبت کا حق اسی وقت ادا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہر تمہارا پچھلا دور، جو دور گزر گیا، اس سے اگلا دور اچھا آئے گا۔ اس کی چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ الم یجد کا یتیمن فاوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا؟ تم یتیم تھے، فاوا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ کیسے دیا؟ ماں کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کی، کو اس نے بڑی لاڈ پیار سے پالا۔ دادا کے دل میں اتنی محبت تو نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن وہ محبت دی آپ نے دادا نے کہ جو باپ بھی نہیں دے سکتا تھا، یہ کس نے کیا؟ پھر چچا کو تو اتنی محبت نہیں ہوتی، چچا نے وہ محبت دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنی محبت دی کہ باپ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا الم یجد کا یتیمن فاوا، ہم نے تمہیں یتیم پایا تھا، یہ سلوک کیا تمہارے ساتھ، یاد رکھو اس کو۔ اور جیسا جیسا دور گزرتا گیا، آنے والا دور پچھلے دور سے اچھا تھا۔ ووجدہ کا دالن فہدا، اور وہ دور بھی یاد کرو کہ تم جوانی کے عالم کو پہنچے، لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا، کفر میں مبتلا دیکھا، تمہاری طبیعت کڑتی تھی، پریشان ہوتے تھے، حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، پوچھتے پھرتے تھے، سکون نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ شرک سے بیزار تھے ہمیشہ سے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی آپ نے شرک کی طرف توجہ نہیں کی، کفر کی طرف توجہ نہیں کی، اس زندگی سے بیزار تھے جو لوگوں کی زندگی وہاں تھی، تلاش میں تھے کہ کہیں سے مل جائے۔ حد یہ ہے کہ نبوت سے کچھ سال پہلے یہ تلاش، یہ جستجو، یہ فکر اور بڑھ گئی۔ جب اور بڑھ گئی، بہت پریشانی بڑھ گئی، تو آپ غار حرا پہنچے اور راتیں وہاں گزارنے لگے، ذکر فکر وہاں کرنے لگے۔ اور غار حرا مکے سے قریب ہی ایک جبل نور ہے، نور پہاڑ ہے، اس کے اونچائی پر ایک غار ہے۔ آج بھی آپ جائیں نا تو اچھے اچھے جوانوں کی ہمت نہیں ہوتی وہاں چڑھنے کی، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، پھر دیکھ لیں گے، بھائی کہاں چڑھیں گے اور پھر اتریں گے۔ اور بس والا بھی پریشان کرتا ہے کہ اگر چڑھ گئے تو آ نہیں سکو گے بھائی، اس کے لیے الگ سے آنا، تم واپس نہیں آ سکو گے، دیر لگ جائے گی، وہ بھی پریشان کرتا ہے، ہمت بھی نہیں ہوتی۔ رات کی اندھیری راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات گزارتے تھے۔ اور پھر آج کا دور رونق کا، بجلی کا، روشنی کا دور، مکے کی بجلی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا، رونق کا اندازہ ہوگا، مسجد نبوی کا اندازہ ہوگا، مسجد الحرام کا اندازہ ہوگا، شہر کی آبادی کا اندازہ ہوگا، پکی سڑکیں، اس زمانے میں جو کچی سڑکیں، کچے راستے، جانور، درندے، پہاڑی، چھوٹا سا قصبہ، چھوٹا سا شہر، چھوٹے تھوڑے سے لوگ، اس زمانے میں راتوں کو تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنا وقت گزارتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, ہم نے آپ کو متلاشی پایا, سرگرداں پایا, فَهَدَى, تو ہم نے ہدایت بھیجی آپ کے پاس, چنانچہ وہی آئی وہاں غار حرا میں آپ کے پاس. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. ہماری اٹھان, امت کی اٹھان, امت کی تشکیل پڑھنے سے ہوئی ہے, تعلیم سے ہوئی ہے. یہ وہ امت ہے جو تعلیم کی پیداوار ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہم تعلیم سے دور ہو گئے اپنی تنزل کی وجہ سے, پستی کی وجہ سے, ورنہ ہماری اٹھان جو ہے, تشکیل جو ہے ہماری, وہ تعلیم سے. پہلی وحی کا لفظ ہی پہلا اقرا ہے, اور اقرا کے معنی کہنے کے نہیں ہیں, اقرا کے معنی پڑھنے کے ہیں. پڑھنا جب ہی ہو سکے گا جب کوئی تحریر ہو سامنے, کتاب کو کہیں گے نا پڑھو, بات کہنی ہو تو کہیں گے کہو. تو علم بالقلم بھی ہے پہلی وحی میں کہ تعلیم ہم نے قلم کے ذریعے سے تمہیں دی. اور ظاہر ہے کہ تعلیم جتنی دنیا میں پائی جا رہی ہے, یہ کتاب نہ ہوتی اگر قلم نہ ہوتا, یہ لٹریچر نہ ہوتا اگر قلم نہ ہوتا, پچھلی تاریخیں مرتب نہ ہوتی اگر قلم نہ ہوتا. تعلیم بالقلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا, یہ تعلیم دی گئی. تو پھر ہم نے ہدایت دی آپ کو, آپ روشنی میں آئے, وہی نازل ہوئی, تعلیم کا دور شروع ہوا, روشنی کا دور شروع ہوا, جہالت و جاہلیت کا دور ختم ہوا, چاروں طرف روشنی پھیلی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنَى, اور تم بہت غریب تھے, نادار تھے, باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ نے تھوڑے سے برتن چھوڑے تھے اور ایک اونٹنی چھوڑی تھی, بس قصہ ختم. کوئی ساز و سامان نہیں تھا, غربت تھی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, جو مدینہ کی سب سے مالدار خاتون تھی, تاجرہ خاتون تھی, تجارت پیشہ خاتون تھی. اور پھر آپ نے اپنے فہم سے, سمجھ سے اس تجارت کو اور اس کاروبار کو کتنا بڑھایا تھا اس کاروبار میں لگ کر, اس لیے کہ ہم تو تاجر کی اولاد ہیں نا, روحانی اولاد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے, خدیجہ الکبریٰ کا مال لے جاتے تھے, اور ہماری ماں بھی تاجرہ تھی, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں 9/10 حصہ ہے روزی کا, 9 حصے روزی کے تجارت میں ہیں, ایک حصہ باقی چیزوں میں. تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا, آپ غریب تھے, نادار تھے, دولت دی آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت پانے کے باوجود کبھی دولت مند نہیں کہلائے, دولت کے پجاری کبھی نہیں بنے, پیٹ بھر کبھی کھانا نہیں کھایا. ازواج مطہرات کہتی کبھی دو روز ہمارے یہاں مسلسل چولہا نہیں جلا, اس حال میں رہی, الگ بات ہے, لیکن اللہ نے دولت دی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اب تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے, ایسی سوسائٹی بنانا چاہیے, ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہیے جس میں یتیم کا اکرام ہوتا ہو, یتیم کی عزت ہوتی ہو, یتیم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر ایک آگے بڑھ کر کام کرنے والا, یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں, اس کی بے عزتی کبھی نہ کرنا. کلا بلا تکرمون الیتیم, تم اکرام نہیں کرتے ہو یتیم, یتیم کا اکرام کرو, عزت کرو, سوسائٹی میں عزت بناؤ اس کی. صرف روٹی کھلانا کافی نہیں ہے, ضرورتیں پوری کر دینا کافی نہیں ہے, سوسائٹی میں اس کے عزت کا مقام ہو. اس لیے کہ سب سے بڑے یتیم کو ہم نے سب سے بڑا عزت کا مقام دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنایا. اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون بے کس, غریب, نادار, یتیم, مفلس کیا بن جائے اللہ کی نظر میں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. کس دولت مند کا بچہ کچھ نہ بن سکے, और एक नादार गरीब बच्चा यतीम बच्चा कुछ से कुछ बन जाए, इसलिए इकराम करो यतीम का, मकाम पहचानो। वम्मल यतीम फला तखर वम्मस साइल फला तरहर, और ज़रूरतमंद आपके पास आए, गरीब आपके पास आए, कमज़ोर आपके पास आए, जिसे कुछ ज़रूरत हो खाने की पीने की कपड़े की ज़रूरत कारोबार की किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसे झिड़कना नहीं कभी। हदीस में एक वाक़या आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे, एक सहाबी अंगूर का एक खोशा लाए, बहुत खूबसूरत अच्छे अंगूर पके हुए, एक खोशा पेश किया तोहफे में। एक फ़कीर आया और मांगता हुआ आया, और उसने कहा या रसूलल्लाह आपके हाथ में ये खोशा जो है बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो आपने उठाया उसे दे दिया, वो लेके चला गया। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ये कहे कि आपकी फला चीज़ अच्छी लग रही है, आपको ये गवारा ना था कि वो न दे, उसे न दें, दे देते थे। सखी थे, बहुत सखी थे वो सहाबी, वही फ़कीर वो खोशे को, वही साहब वही फ़कीर खोशे को लेके चला गया। उन्हीं वो जा रहा था मदीने की सड़कों पर, मदीने की गलियों में, कि एक सहाबी आ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए, नबी की मजलिस में बैठने के लिए। उन सहाबी ने देखा कि इस फ़कीर के हाथ में खोशा है अंगूर का और बहुत खूबसूरत है, तो उससे पूछा कि तुम इसे फ़रोख्त करोगे? उसने कहाँ फ़रोख्त करूँगा, बढ़ चढ़ के कीमत बताई। सहाबी ने ख़रीद लिया, ख़रीद लिया और ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। उन्हें क्या मालूम था कि इससे पहले भी कोई पेश कर चुका है। अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए इस तोहफे को देखकर। तोहफे का लेन देन करना चाहिए, फरमाया अल्लाह के रसूल ने, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तहादू तहाबू, हदिया का लेन देन करते रहो, मोहब्बतें बढ़ेंगी। और वो किसी ऐसे मुसलमान को अल्लाह के रसूल पसंद नहीं करते जो दूसरे मुसलमान से मोहब्बत न करता। मुसलमान मुसलमान वही है जो मोहब्बत आपस में करते हो। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खोशा अपने पास रखा, हाथी में लिए हुए थे कि वो फ़कीर फिर आ गया, वही जो जिसने बेचा था। फिर उसने कहा या रसूलल्लाह आपके हाथ में ये खोशा तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे, आपने फिर दे दिया उसे, वो फिर लेके चला गया। मदीने की गलियों में जा रहा था कि एक साहब भी फिर मिले, उनके जहन में फिर ये बात आई कि ये तो अल्लाह के रसूल के पेश करने का है। उन्होंने ख़रीद लिया उस फ़कीर से, फिर ला के पेश किया। फिर जब ला के पेश किया तो रसूलल्लाह भी हाथ में लिए हुए थे खोश आके, वो फ़कीर घूमता घामता फिर आ गया। और फिर उसने कहा कि या रसूलल्लाह आपके हाथ में ये खोशा बहुत अच्छा लग रहा है। जब तीसरी बार यही हुआ और तीसरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोशा दिया, तो आपने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इतनी बात कही कि ऐ फ़कीर ऐ बसाइल, तुम फ़कीर हो या ताजिर हो कि बार बार बेच रहे हो उसे और बार बार ले जा रहे हो? तो जब अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से अल्फाज निकले फ़कीर को कि तुम फ़कीर हो या ताजिर हो, तो अल्लाह की वही आई, अल्लाह की वही आई कि मोहम्मद आप तो खातिमुन नबीयीन हैं। कोई और ये बात कहे तो कह सकता है आप तो खातिमुन नबीयीन हैं, आपके शाय निशान ये नहीं है कि साइल को झिड़कें। मोहम्मद साइल फला तनहर, जब साइल कोई मांगने आए तो उसे झिड़के नहीं, आपका मकाम ये नहीं, आपकी शान निशान ये नहीं। कोई और आम इंसान हो वो झिड़के इस तरह की बात कहे तो कह सकता है, लेकिन आपकी शान तो नहीं। वम्मसाइला फला तनहर, और साइल जब आपसे कुछ मांगे तो उसे झिड़को नहीं। वम्मा बिनेमत रब्बिक फहद्दिस, और जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उस नेमतों को बयान करें, इजहार करें उसका। दौलत की नेमत दी है उसका इजहार करें, हुस्न दिया है जमाल दिया है उसका इजहार करें, अच्छे कपड़े दिए हैं उसे पहने, फ़कीर न बने रहें, फटे पुराने न पहने, اچھے انداز سے سامنے آئے. واما بنعمت ربک فحدث, کھانے کو اللہ نے دیا ہے اچھے سے اچھا کھائیں, فقیر نہ بنے رہیں, جو اللہ نے دیا اس کا اظہار کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے آپ کو دین دیا ہے, دعوت دی ہے, اسلام دیا ہے, اس نعمت کو پیش کریں, پہنچائیں لوگوں تک. جو جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں سب کا اظہار کریں, بیان کریں, پہنچائیں لوگوں تک, پہنچے لوگوں تک. یہ سورہ والدحا میں نے آپ کو سنائی, بارہا سنی ہوگی آپ نے. اب اگر آپ موقع ہو تو پھر جا کے تفسیر دیکھیں اس کی, اور اگر موقع ہو تو پھر پڑھیں اسے, گھر جا کے پڑھیں, پھر موقع ہو نماز میں پڑھیں تو لطف دوبالہ ہو جائے گا. اب تک جو لطف نہیں آیا ہوگا اب آئے گا اگر اسے پڑھیں گے. ایک ایک فقرہ جو ہے وہ ایک ایک مضمون ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے جو باتیں کہنا تھی وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بخیل آدمی تھا, اس سے ایک دوست نے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں سفر پر, تم سے بڑی محبت ہے مجھے, یہ اپنی انگوٹھی دے دو تو میں اپنی انگلی میں جب بھی دیکھوں گا آپ کی انگوٹھی آپ یاد آئیں گے, آپ سے محبت بڑھے گی. تو اس نے کہا کہ بھائی انگوٹھی تو میں نہیں دوں گا, جب تم اپنی خالی انگلی دیکھو تو یاد کر لینا مجھے. تو ایسا نہ کریں آپ, دوستوں کو دیں اگر دیا ہے اللہ نے. ہر ایک کو موقع ہے جو بھی کرنا چاہے. جی ارشاد.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ہیں,
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟
سب سے بہترین
عمل
کون سا ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور اس سے بہتر کسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ سب سے بہتر عمل ہے, آپ کر کے تو دیکھیں گے, اللہ نوازے گا آپ کو ان شاء اللہ. وہ دے دیجیے نا آپ کو,
وہ بیٹری اس کی ڈاؤن.
نہیں کوئی ضرورت نہیں.
اچھا
آپ کی تقریر اور بات ماشاء اللہ بہت ہی پرباؤ عالمانہ اور دل میں اتر جانے والی باتیں آپ نے فرمائی. مجھے صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے بعد میں بہت سے مکالمات, بہت سے قصے اور بہت سی حکایتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اہم آیت کی وضاحت کے لیے. تو ان مکالمات اور حکایات کے صحیح ہونے کی واقعی کوئی سند ہے یا یہ ویسے ہی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے حکایات بنا لی گئی ہیں, گھڑ لی گئی ہیں؟ اور اگر گھڑ لی گئی ہیں تو کیا قرآن مجید کے یہ شاعر نشان ہوتی ہے؟ ایک تو بات یہ ہے.
ایک 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 بات ہو جائے نا,
بس دو دو فیڈ کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر دور کے بعد دوسرا بہتر دور آتا چلا جائے گا, اور آپ اسلام کے پھیلاؤ کو یہاں تک لے آئے موجودہ دور تک کہ دنیا میں مسلمان اتنے زیادہ ہیں کہ 24 گھنٹے اذان کی آواز آتی رہتی ہے. تو بے شک مسلمان بہت پھیلے, تو کیا اسی رفتار سے براہ راست سیدھے طریقے سے اسلام بھی پھیلا ہے جس طرح مسلمان پھیلے؟
ٹھیک ہے,
شکریہ.
کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟
جی.
نام کیا ہے؟
میرا نام انور نگینوی ہے.
نگینے کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ. ان کے الفاظ اور جملے بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے تھے. نگینے کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ. تو پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں اور تفسیر عرض کی, تفسیر میں بہت سے واقعات اور بہت سے قصے بیان کیے, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان واقعات کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں, یا ویسے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں تاکہ طبیعت خوش ہو جائے انسان کی. یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو واقعات آپ کو سنائے وہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں سنائے, انسانی کہانیوں سے نہیں سنائے, وہ حدیث کے حوالوں سے سنائے. سب میں حدیث کا حوالہ دیا آپ کو. اب کسی وقت طالب علم کی طرح بیٹھیں گے تو ان کتابوں کا نام بھی بتا دوں گا کہ بھائی فلاں کتاب میں یہ ہے, فلاں کتاب میں یہ ہے, فلاں کتاب میں یہ ہے. لیکن جو چیزیں سنائی میں نے وہ مستند ہیں اور حدیث کی کتابوں میں وہ نقل ہیں. اب یہ کہ حدیث کس درجے کی نہیں, یہ محدثین کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ حدیثیں بھی میں نے کوٹ نہیں کیں جو بہت موضوع ہوں یا بہت سند سے گری ہوئی, ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں سنائی. یہ پہلی بات کا جواب. دوسری بات کیا تھی آپ بیٹھے رہی؟
دوسری بات یہ تھی کہ میں نے,
ہاں, مسلمانوں کی گیا
جس رفتار سے مسلمان پھیلے ہیں کیا اسی رفتار سے اسلام بھی؟
ٹھیک ہے, صحیح. جس رفتار سے مسلمان پھیلے ہیں اسی رفتار سے اسلام بھی پھیلا کہ نہیں, ایک بات یہ آپ نے پوچھی. دیکھیے, جہاں مسلمان ہیں وہاں اسلام تو ہے نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں اسلام کا نام تو لیتے ہیں نا, عمل کر سکیں نہ کر سکیں الگ بات ہے, لیکن اسلام کا نام تو لیتے ہیں. اور کوئی مسلمان کسی ملک میں رہتا ہو, کتنا بھی بے عمل ہو, وہ نہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی برداشت کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ کافر ہو جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات ایک جگہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی دنیا میں پھیلے ہیں بے عمل, کوتاہکار, خطاکار, گناہگار تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا رشتہ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہے, کچھ ہے تعلق ہے, قائم سلسلہ قائم ہے. اس سلسلے کو مضبوط کرنا اور اس کو حقیقی رنگ دینا یہ ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم کوششیں کریں کہ مسلمانوں کی تربیت کریں, مسلمانوں کو سکھائیں, بتائیں کہ جب اسلام لائے ہو تو اس کے تقاضے یہ اور یہ اور یہ ہیں. اور یہ کام ہم نہیں کریں گے تو کسی اور کو الزام دیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. الزام خود ہی کو دیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہوگا, کام نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا ارتقاء اور اسلام کا پھیلنا یہ بالکل الگ چیز ہے, اور مسلمان کا بحیثیت قوم پھیلنا یا سکڑنا یا خراب یا اچھا ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے. دونوں باتیں الگ الگ. الگ الگ کس طرح ہیں؟ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں, جو واقعہ بھی عرض کروں گا وہ مستند ہوگا. ایک عالم گزرے ہیں, ان کا نام تھا مولانا ابوالحسن علی ندوی. مولانا ابوالحسن علی ندوی ابھی انتقال ہوا 5 سال پہلے, ان کا 5-6 سال ہو گئے. بہت بڑے عالم تھے ندوے کے, لکھنؤ میں رہتے تھے. اور ان کا کچھ اور تعارف چاہیں تو آپ ہمارے ڈاکٹر شفیع صاحب سے پوچھ لیں, یہ جانتے ہیں. انہیں ملاقات بھی ہوگی آپ کی؟ تو
جی
ملاقات بھی ہے. ان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کا دنیا پر اثر, موٹی کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے ان کی. عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، ملیالم میں، تامل میں، پنجابی میں، بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، بہت مشہور کتاب ہے. انہوں نے اس میں مظفر نگر کا، آپ کے قریب نگینے کے قریب، آپ نگینہ مظفر نگر میں تو نہیں ہیں، نگینے کا ضلع کون سا؟ بجنور. اچھا نہیں، بجنور کے برابر میں ایک ضلع ہے مظفر نگر.
بجنور کے برابر
ضلع ہے مظفر نگر. مظفر نگر کا ایک قصبہ ہے نانوتا، ایک قصبہ ہے. اس قصبے میں ایک جھگڑا تھا، ایک مسجد کا اور ایک مندر کا جھگڑا تھا، مقدمہ چل رہا تھا، انگریز کا دور تھا، جج انگریز تھا. جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ مسلمان یہ کہتے تھے یہ مسجد کی زمین ہے، ہندو یہ کہتے تھے مندر کی زمین ہے. برسوں چلا وہ جھگڑا مقدمہ. آخر کار وہ جو جج انگریز تھا اس نے یہ کہا کہ کوئی پرانا بوڑھا آدمی مل جائے، وہ ہندو ہو یا مسلمان، اور وہ آگے گواہی دے دے تو یہ جھگڑا نبٹ جائے گا آسانی سے. تو مسلمان تو خاموش رہے، لیکن ہندوؤں نے کہا ہاں صاحب اس نانوتے میں ایک مولانا رہتے ہیں، ایک عالم رہتے ہیں، بہت بزرگ آدمی، بہت بوڑھے آدمی ہیں، ان کا نام الہی بخش ہے، ان کو آپ بلا لیں اور پوچھ لیں، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مسجد ہے تو ہم دے دیں گے مسلمانوں کو، اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مندر ہے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں دلوا دیں. تو اس جج نے جو انگریز تھا، اس جج نے مولانا الہی بخش صاحب کو ایک رخہ لکھا کہ فلاں دن آپ آ جائیں عدالت میں اور گواہی دے دیں. تو انہوں نے الہی بخش صاحب نے جواب میں لکھا کہ میں تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں زندگی میں کبھی کسی عیسائی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کیسے آ سکتا ہوں. ہمارے علماء کے تیور ایسے ہی تھے اس زمانے میں، ہم میں طاقت تھی، قوت تھی کچھ. اب تو وہ انگریز وہاں نہیں رہے، یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا خوف طاری ہوتا، اس وقت وہاں تھے تب بھی نہیں تھا خوف طاری. تو انگریز جج نے لکھا انہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، میری طرف پیٹ کر کے آپ گواہی دے دیں. چنانچہ رضامند ہو گئے وہ آئے، اور عیسائی جج کی طرف پیٹ کر کے انہوں نے گواہی دی کہ مسلمان جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مندر کی زمین ہے، مندر کو ملنا چاہیے، مسلمان ذرا زبر ہیں، خامخواہ زور دکھا رہے ہیں، جھوٹے ہیں. چنانچہ مسلمان مقدمہ ہار گئے، ہندو مقدمہ جیت گئے، مسلمان بہت پریشان، ہندو خوش تھے کہ ہم مقدمہ جیت گئے. اس کے بعد یہ الہی بخش صاحب جو تھے مولانا، جنہوں نے گواہی دی تھی، جس گواہی کے نتیجے مسلمانوں کا مقدمہ ہار گئے، تو یہ جانے لگے گھر کو. انہوں نے ہندوؤں نے انہیں گھیر لیا، اور ہندوؤں کی بڑی اکثریت نے یہ کہا کہ مولانا اب اکیلے آپ نہیں جائیں گے گھر کو، ہم سب مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے دل کے دروازے کھول لیے ہمارے. تو مولانا علی میاں نے لکھا ہے کہ مسلمان تو مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا. ایسا اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ دنیا کے بڑے حصے میں مسلمان مقدمہ ہار رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ اسلام ہر جگہ مقدمہ جیت رہا ہے. چنانچہ جو لوگ دوسروں کو مارنے دوسروں کے ملکوں میں جاتے ہیں، خود ان کے ملکوں میں اسلام پھیل رہا ہے، لوگ اسلام لا رہے ہیں، اسلام تو پھیل رہا ہے، اسلام زندہ ہو رہا ہے. ایک زمانہ ہمارا تھا، ہمارا بچپن تھا، تو بوڑھے لوگ آیا کرتے تھے مسجد میں، 50 سے اوپر کے زیادہ تر، جوان لڑکے نہیں آتے تھے. آج جاپان چلے جائیے، جرمن چلے جائیے، دبئی چلے جائیے، سعودی عرب چلے جائیے، انگلینڈ چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیں آپ، نوجوان نسل ملے گی آپ کو دینی کاموں میں اور مسجدوں میں، خواتین ملیں گی آپ کو. آپ نے ہندوستان پاکستان میں تو مسجد کے قریب نہیں پھٹکنے دیا ان کو، اور آج تک نہیں پھٹکنے دے رہے، یہ تو خوش نصیبی ہے ان کی کہ یہاں آ گئی، مسجدوں میں آ رہی ہیں، سیکھ رہی تھیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں الحمدللہ. تو اسلام تو زندہ ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی کچا پکا مکان، کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا، اور روئے زمین میں کوئی ایسی زمین کا چپا ایسا نہیں رہے گا جس پر سورج چمکا ہو اور میرا کلمہ وہاں نہ پہنچ جائے، میرا کلمہ پہنچ جائے. یہ وہی دور ہے، الحمدللہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے کلمہ. آپ کا کام آپ کا صرف یہ ہے کہ جو بے عملی ہے، کوتاہکاریاں ہیں، خرافات ہیں، ان کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، تربیت کی کوشش کریں، جدوجہد کریں، کام کریں. آپ کی دونوں باتوں کا جواب ہو گیا جی.
ہمارا ذرا سی گستاخی ہوتی ہے، میرا خیال ہے آپ کے جواب کا زاویہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا. میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ اسلام ایک ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 1450 سال آئے ہوئے اس دین کو ہو گئے ہیں، کیا یہ دین، یہ نظام دنیا میں، ہندوستان میں یا کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر کبھی نافذ ہوا ہے؟ اور یہ کہ اسلام تو اجتماعی دین ہے، انفرادی نہیں ہے. آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ انفرادی ہیں. سوال یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دنیا کے کسی حصے میں بھی کیا کبھی اسلام نافذ ہوا ہے؟ مسلمان تو بہت پھیلے ہیں، یہ حساب ہے.
ٹھیک ہے، صحیح. آپ کا سوال تو آپ نے سن لیا، بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام، مکمل اسلام نظام جو ہے وہ دور خلافت میں تو رہا، کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی انسان، اور دور خلافت کے بعد بھی اتنا مکمل نہ نافذ ہوا ہو، بڑی حد تک 500 سال اسلام نافذ رہا. البتہ جس طرح ایک فرد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل مسلمان ہوں، کر سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح بحیثیت نظام بھی، اجتماعی طور پر بھی اسلام ہم مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا بہت گڑبڑ ہوتی رہے گی، لیکن آخری دور وہ آئے گا کہ پوری دنیا کا دین اسلام ہو اور اسلام مکمل نظام کی حیثیت سے قائم ہو. اس دور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مشن پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب کب پورا ہو جائے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم آج جو کھگیڑ مول لے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، یہ اسی مہم کے لیے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو. اسی کے لیے سب کوششیں ہو رہی ہیں. اب کس کتنا زمانہ لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، یہ اللہ کے علم ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا وقت لگنا چاہیے کس کام میں. لگ رہا ہے وہ وقت انشاءاللہ ہوگا، اللہ اپنے وقت پر پورا کرے گا. البتہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام تو قائم ہو جائے، چاہے میں اپنے اوپر قائم کر سکوں یا نہیں کر سکوں، یہ کمی ہے ہماری. ٹھیک ہے نا، میں تو وہیں کمائی رہوں جہاں ہوں، نہ عمل پورا کر سکوں، نہ پورا مسلمان بن سکوں، نہ قول و عمل میں یکسانیت ہو، نہ ہمارے ہر چیز سے ثابت ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام پھیل جائے تو ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نمونہ بنوں مکمل، دنیا بنے نہ بنے وہ اپنے قبر میں جائیں گے، کم از کم میں تو بن کے دکھاؤں. مگر ہے بڑا مشکل کام. چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. ہر آدمی جانتا ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں، اس لیے جس حد تک بھی جو مسلمان بنا ہے، فیوز بجلی کا اڑا میرا نہیں آ گیا. شفیع بھائی کا بھی نہیں اڑا بھائی. تو ایسا ہے کہ پوری زندگی میں انفرادی زندگی میں پوری زندگی میں دین نہیں ہے. کہاں ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ اجتماعی حال بھی ہمارا ہے, بلکہ اجتماعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ برا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی نہ اسلام کو چھوڑنے کو ہم تیار ہیں, نہ ہمارا یہ سر جب تک موجود ہے کاندھوں پر انشاءاللہ اسلام پر قائم رہیں گے, اسے پھیلانے کی کوشش کریں گے, اسے قائم کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وجود سے اسلام باقی رہے. کوششیں حقیر ہیں ہماری, کاوشیں حقیر ہیں ہماری, زبان میں ہماری اثر نہیں ہے, گفتگو میں اثر نہیں ہے, یہ سب باتیں تسلیم ہیں, گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سب تسلیم ہیں. لیکن اس راہ پر لگے ہوئے ہیں, کوئی ہٹا تو نہیں سکتا اس راہ پہ. آپ کچھ بھی کریں میں اس راہ سے ہٹوں گا تو نہیں, اور آپ کے بارے میں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ. کوئی کچھ بھی دے, کوئی بھی لالچ دے, کوئی بھی خوف دلائے, آپ قائم رہیں انشاءاللہ قائم رہیں گے. آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. تاریخ کا ایک واقعہ ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کی سیرت جن لوگوں نے بیان کی انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب مصر میں یہ پہنچے نکاح اور غلام کی حیثیت سے بکنے لگے تو کنعان ان کا گاؤں تھا فلسطین میں, اس گاؤں سے ایک خاتون چلی سوت کا گلہ لیے ہوئے مصر کی طرف روانہ ہوں. کسی نے پوچھا بڑی بھی کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یوسف علیہ السلام بک رہے ہیں, فروخت ہو رہے ہیں مصر میں بازار میں, انہیں خریدنے کے لیے گلہ لے کے جا رہی ہوں, خریدوں گی. تو لوگوں نے کہا تم بے وقوف ہوئی ہو, تمہیں کون دے دے گا گلے میں, مصر کا بادشاہ قیمت لگا رہا ہے, تب تو مل نہیں رہی ان کو, تمہیں کون دے دے گا؟ تو بڑھیا نے آہ بھری اور کہا بے شک تم صحیح کہتے ہو, مجھے یوسف نہیں مل سکیں گے گلے میں, لیکن جاؤں گی میں ضرور مصر, اس لیے کہ تاریخ میں یہ ذکر آئے گا کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں تھی. ہمارا حال بھی یہی ہے, بہت کوتاہ کار ہیں, بہت گناہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت کمزور ہیں. اجتماعی حیثیت اسلام کو ہم نے قائم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے, سوچنا بھی نہیں چاہتے, کم کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہیں اسی راہ کے مسافر اور رہیں گے انشاءاللہ. تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ اس دور میں مسلمان امریکہ میں آئے تھے اور انہوں نے مسجدیں آباد کی تھیں, اسلام کے لیے کوششیں کی تھیں, اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی پر بخش دے, اس کا امکان ہے انشاءاللہ.
مولانا صاحب, یہ قرآن شریف میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ نماز قائم کریں اور زکات دیں, تو جو نمازیں اب تک ہم ضائع ہو چکی ہیں اس کو کس طرح پورا کریں؟
ٹھیک, بہت اچھا. کیا بھائی نام کیا ہے؟ نور,
نور علی شاہ.
نور علی شاہ, ان کا سوال بڑا نورانی ہے بھائی, ماشاء اللہ, بڑا اچھا سوال ہے. نور بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ جو نمازیں ہماری رہ گئی ہیں پچھلی زندگی میں اس کو کیا کریں, اور اس لیے کہ قرآن نے بار بار اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ 88 بار کہا ہے, قرآن نے بار بار کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اگر دی کہ ہمیں یہ فکر ہو گئی ہے کہ پچھلی نمازوں کا کیا کریں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سوچ مل جانا بہت بڑی بات ہے. طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ ہر نماز کے وقت پچھلی نماز کا تصور کر کے یہ کہیں کہ سب سے آخری, مثلاً آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ سب سے آخری ظہر کی نماز جو میری رہ گئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں, جب وہ پڑھ لیں گے پھر کہیں گے آخری نماز تو اس کے بعد والی ہوگی وہ آخری ہوگی, پھر اس کے بعد والی آخری ہوگی. اس طرح پڑھتے پڑھتے جب آپ کا ذہن یہ کام کرنے لگے کہ میری نمازیں سب ادا ہو گئی تو پھر نوافل کا اور سنتوں کا اہتمام کیجئے اور اپنے پابندی سے اپنے فرض جو پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے, ایسا دور آئے گا. اور اگر اسی کام کو کرتے کرتے ابھی نمازیں آپ کی پوری نہیں ہوئی ہیں فرض کیجئے اور موت آ گئی, فرض کیجئے موت تو آنا ہے برحق ہے نا, تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, اس لیے کہ آپ نے نیت کی تھی اللہ ضرور معاف فرمائے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوے پہ جا رہے تھے آپ تو ایک بدو نکلا اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یہ آپ کون ہیں اور یہ اتنے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, کیا قصہ ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا, اللہ نے نا؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ نے پیدا کیا. کہا کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں, ہم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کے مخالف ہیں. تو اس نے کہا میں جا سکتا ہوں کیا آپ کے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ تو کہا کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چلو ہمارے ساتھ. چنانچہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہو گئے اس نیت سے کہ اللہ کے دشمنوں سے مجھے لڑنا ہے, اور اسے کچھ نہیں معلوم اسلام اسلام کے بارے میں, اتنا ہی معلوم ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے. چنانچہ جی جان سے لڑاؤ, اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے اسے شہادت دی, شہید ہو گیا. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے, جو شہیدوں کی لاشیں تھیں ان کے پاس سے گزر رہے تھے, تو ایک جگہ کھڑے ہو کے دعا کرتے آپ, ایک جگہ کھڑے ہو کے دعا کرتے, ایک جگہ کھڑے ہو کے دعا کرتے اور چلے جا رہے تھے, یہاں تک کہ اس شخص کی لاش کے پاس جب آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا اور آگے بڑھ گئے اور مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, سب لاشوں پر تو آپ نے دعا کی اور یہاں منہ پھیر کر آپ مسکرا رہے ہیں, کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حوروں کی اتنی بھیڑ ہے کہ مجھے شرم آئی دیکھتے ہوئے, میں نے منہ پھیر لیا, اتنی حوریں لینے آئی ہیں. اور پھر فرمایا نہ نماز نہ روزہ اور جنت, اس لیے کہ نماز روزہ تو کچھ نہیں کیا تھا اس نے, وہ تو کلمہ پڑھ گئے شہیدوں نے چلا گیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو دل کا ایمان ہے نا وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. نیت کر لیں, جو عمل کر سکتے ہوں کرتے رہیں, اللہ سے توقع اچھی رکھیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
وعلیکم
السلام سہیل بھائی بھی آ گئے, اچھا
خوشی آپ کو دیکھتی ہے, پورے سال انتظار ہوتا ہے. صحیح سوال پوچھنے کی ایک ہوتا ہے کہ ایک فرض عبادت ہے, اور فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس قدر عبادت محدود ہو جاتی ہے کہ کچھ ضروری دنیا کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں. اس نسبت سے ایک آیت کو میں آپ اس کی تفصیل آپ سے چاہوں گا, سورہ نشر کی آیت ہے تو فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کی مجبوریت میں مشغول ہو جاؤں, یہ فارغ وقت کا یہاں پہ کیا مطلب آتا ہے؟
ٹھیک
نفی وقت کے
سہیل بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. سورہ انشراح کی آخری آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر سخت محنت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں. تو فَرَغْتَ میں ظاہر بھی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں, جاب کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری کیا تھی؟ وہ تبلیغ و دعوت کی تھی, وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو آپ کو بھی کرنا چاہیے. تو ہر مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں یہ معاش کمانا, بیوی بچوں میں مشغول ہونا, یہ پارٹ ٹائم جاب ہے. ٹھیک ہے, اصل جاب آپ کی کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا پھیلانا, اسلام کی نمائندگی کرنا, یہ اصل جاب ہے. اب ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اصل جاب کو تو پارٹ جاب بنا لیا, ویکینڈ بنا لیا ہے, اور جو غیر ضروری کام تھے ان کو اصل بنا لیا ہے, اور جو ضروری کام تھا اصل جاب تھا اس کو چھوڑ رکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دن بھر کی مصروفیات اور مشغولیات دعوت کی ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, سلجھاتے ہیں, مقدمے طے کرتے ہیں, اس کا مسئلہ سمجھتے ہیں, اس کا مسئلہ سمجھتے ہیں, جنگ کی اہمیت مہمات ہیں. اس لیے کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں دو چار جنگیں نہ ہوئی ہوں, معلوم ہے نا آپ کو, یہ سب مصروفیات تھیں. ان مصروفیات کے باوجود رات کو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنا, شب بیداری کرنا, قیام کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا تاکہ غذا مل سکے وہاں سے, اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے. لیکن ہم نہ کر سکیں تو کم از کم پانچ وقت کی نماز کا اہتمام تو کریں. ٹھیک ہے, اچھا بہنوں نے آج کوئی سوال نہیں کیا نا, خواتین کی طرف سے کوئی سوال نہیں. اچھا لاؤڈ اسپیکر نہیں پہنچا, دے دو بھائی. ہاں زبردستی نہ کریں بھائی, اگر کوئی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سمجھ میں آ گئی ہو بات.
اسپیکر کے پاس نہ لے جائیں, ادھر ادھر نہ لے جائیں, ادھر نہیں لے جائیں,
ارے
وہاں قریب لے کے
جہاں یہ فریاد کر رہا وہاں نہ لے جائیں.
السلام علیکم.